السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
کا کروز میزائل کا تجربہ۔ سرکاری بیان کے مطابق میزائل 350 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
عالمی خبروں میں، مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسند لیڈر نے اعلان کیا ہے کہ وہ علیحدگی پسند فورسز کو 100,000 جنگجوؤں تک بڑھانے کے لیے عام تحریک شروع کریں گے۔ پاکستان نے راد نامی کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ ملکی طور پر تیار کردہ یہ میزائل 350 کلومیٹر تک ایٹمی اور روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بری اور بحری طور پر بھی مار کر سکتا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان نے پیر کو کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق ملک میں تیار کردہ کروز میزائل، جسے رات کا نام دیا گیا ہے، وہ 350 کلومیٹر تک کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ کروز ٹیکنالوجی انتہائی پیچیدہ نوعیت کی ہے جو چند ہی ممالک کے پاس ہے۔ فوج کے بیان کے مطابق یہ میزائل ایک جدید ٹیکنالوجی کا حامل ہے، یعنی وہ ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتا اور نچلی پرواز کرتے ہوئے جوہری اور روایتی ہتھیاروں کے ساتھ انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسٹریٹجک پلان ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات نے اس میزائل کی تیاری سے وابستہ سائنسدانوں اور دیگر افراد کو اس اہم کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے اسے ملکی دفاع کی کم از کم صلاحیت کے حصول کی جانب پیش رفت قرار دیا۔ انہوں نے اسٹریٹجک فورس کی تیاری اور اس سے منسلک تمام اہلکاروں کی تربیت پر اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ بیان کے مطابق اس کامیاب تجربے پر وزیر اعظم نواز شریف اور صدر ممنون حسین نے بھی میزائل نظام سے وابستہ تمام افراد کی کوششوں کو سراہا۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان تجربات کا ایک مقصد میزائل نظام کی مسلسل جانچ بھی ہوتا ہے۔
ایکوریسی کیسی ہے، ان کا رینج کیسا ہے، وہ تمام چیزیں جو کہ دی گئی ہیں کہ اس طریقے سے ہونی چاہیے، کیا اس کے مطابق ہیں یا نہیں، ایک تو یہ ٹیسٹ سے یہ بالکل ظاہر ہوتا ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ ایک طریقے سے اپنے دشمن کو سگنل دینے کی بات بھی ہوتی ہے کہ بھئی ہم جو ہیں، ہمارے پاس میزائلز ہیں جو کہ جوہری اور روایتی جو ہیں وار ہیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ہر لحاظ سے ہماری جو تیاری ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ تو یہ دو میسج ہوتے ہیں۔
حالیہ مہینوں میں پاکستان جوہری ہتھیار اپنے ہدف تک لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے کئی بیلسٹک میزائلوں کے تجربات کر چکا ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں پاکستان نے ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں بیلسٹک میزائل کے 2 تجربات کیے تھے۔ عہدیدار اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا میزائل نظام ملکی دفاع کے لیے ہے۔ ماضی میں میزائل تجربات پاکستان اور اس کے روایتی حریف بھارت کے تعلقات میں تناؤ کا باعث بنتے رہے ہیں، لیکن دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے درمیان ایسے تجربات سے متعلق پیشگی اطلاع کا نظام وضع کیے جانے کے بعد اب یہ معمول کی کارروائی کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہی بھارت نے اگنی میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ پاکستان میں اعلیٰ سیاسی اور فوجی عہدیداروں کا دعویٰ رہا ہے کہ ان کا ملک اسلحے کی دوڑ میں شامل نہیں، تاہم ملک کے تحفظ کے لیے کم از کم دفاعی صلاحیت کو برقرار رکھا جائے گا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور سامعین، اسی موضوع پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے پروگرام ان دی نیوز میں ماہرین سے گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
بھارت کی جانب سے ان تجربات کا مقصد کیا ہے؟
بالکل، ان تجربات کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھارت کی سیکیورٹی کے لیے اہم چیزیں ہیں وہ بھارت کے آرسنل میں ہونی چاہیے، اور میزائلز اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، اور میزائلز میں بھی جو ہماری تھریٹ پرسپشنز ہیں، ان ساری تھریٹ پرسپشنز کے حساب سے جو میزائلز کی رینج ہے وہ بھی میرے خیال ڈیسائیڈ ہو رہی ہے، اور اس سے زیادہ میرے خیال کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ایک لحاظ سے یہ تھوڑا سا وویلا مچ رہا ہے پاکستان میں یہ آرمز ریس کو لے کر کے، پارٹلی کیونکہ شاید پاکستان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اوباما صاحب کے وزٹ کے بعد امریکہ کا کچھ رجحان بھارت کی طرف ہے اور پاکستان اس سے لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہے۔ لیکن 4-5 سال سے پاکستان کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے پاکستان کا سب سے زیادہ تیز چل رہا ہے دنیا بھر میں، और न्यूक्लियराइजेशन पाकिस्तान में जारी है, तो इस तरह का वेवेला इस समय में मचाने मुझे तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता कि कोई नई तरीके की आर्म्स रेस है। यह जरूर है कि एक मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है भारत में, और जो गैप्स हैं हमारे डिटरेंस में या हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज में, उनको पूरा करने की कोशिश की जा रही है, जो पिछले 10-12 साल से बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था। तो वो भी एक बैकलॉग है जिसको क्लियर अप करने की कोशिश।
ठीक है सरीन जी, आपने बात की थ्रेट परसेप्शन की कि उस बेसिस पे ये तजुर्बात किए जाते हैं, ये बताइएगा कि भारत को किस से खतरा है असल में?
पाकिस्तान से तो है ही, एक लाजिम है कि पाकिस्तान का जिस तरह का न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन है और जिस तरह की इररिस्पॉन्सिबल हम लोग स्टेटमेंट सुनते हैं बड़े सीनियर सर्विंग और रिटायर्ड लोगों से पाकिस्तान में, जो पिन गिरते ही न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट की बात करते हैं बिना ये समझे कि उससे मतलब क्या है उनका, लेकिन उससे ये जरूर महसूस होता है कि जो नो फर्स्ट यूज प्रोग्राम है पाकिस्तान का, वो एक क्लियर और प्रेजेंट डेंजर है और उसका रिस्पांस भारत के पास होना चाहिए। दूसरी तरफ चीन का भी एक खतरा मंडराता है हमारे सर के ऊपर, क्योंकि कोशिश तो ये है कि चीन से रिश्ते जितने बेहतर हो सके हुए किए जाए, और जो बॉर्डर पे डिस्प्यूट है या बाकी जो इश्यूज चीन के साथ है उनको भी सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन ये लाजम है कि जब तक वो नहीं होता तब तक आपको अपनी जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो उस लेवल पर लेके जानी पड़ेगी कि अगर खुदा ना खास्ता चीन की तरफ से कोई इस तरह की हरकत होती है तो फिर उसके पास, उसका भारत के पास भी कुछ जवाब हो, तो वो एक डिटरेंस बनाने की भी कोशिश है मेरे ख्याल भारत में।
ओके ठीक, जनरल तलत मसूद साहब, आपने सुना सुशांत सरीन साहब को भारत से, आप ये बताइए कि आज जो पाकिस्तान ने जो मिसाइल तजुर्बा किया है, क्या ये भारत के गुज़श्ता हफ्ते मिसाइल तजुर्बे का जवाब है या इसका मकसद कुछ और है?
देखिए पाकिस्तान जो है और इंडिया दोनों तजुर्बे तो मिसाइल्स के मुसलसल कर रहे हैं, इसलिए कि वो अपनी इन्वेंट्री तो बढ़ा रहे हैं, आपको इल्म है इसका, और जब एक प्रोडक्शन लॉट में जरूर होता है कि एक प्रोडक्शन लॉट जब हो जाए तो उसकी टेस्टिंग तो जरूरी होती है, तो एक लिहाज से तो खैर टेस्टिंग इस वजह से भी की जाती है कि ये देखते हुए कि जो पैरामीटर्स होने चाहिए, मसलन इसका अगर रेंज है, एक्यूरेसी है, ये तमाम चीजें किस तरीके से वाकई में क्या उसी पर बैठती हैं या उसमें कोई फर्क है, तो उसके लिए टेस्टिंग तो जरूरी होता है। तो एक तो खैर आप इसको इस तरीके से देखते हैं, लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान और इंडिया, मैं इंडिया का तो नहीं कह सकता, पाकिस्तान में को मैं ये कह सकता हूँ कि सिग्नलिंग भी एक तरीक़ाकार होता है, यानी मतलब ये बताना होता है कि अपने लोगों में भी एतमाद बढ़ाने के लिए कि भाई हमारे पास मिसाइल्स हैं तो आप ना घबराएं, अगर इंडिया के पास मिसाइल्स हैं और न्यूक्लियर है तो हमारे पास भी है, और दुनिया को बताने के लिए या इंडिया को भी बताने के लिए एक लिहाज से ये जो टेस्ट होते हैं उसका एक ये मकसद भी होता है।
रेडियो न्यूज नेटवर्क से मैं हूं निखेता मान।
और वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं सारा जमान। हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नया प्रोग्राम सदाए जहां,
जिसमें आप सुनेंगे सियासत, सेहत, मईशत, सकाफत, सियाहत और दीगर मौजूदात पर तबसरे और रिपोर्ट्स। तो सुनना न भूलिएगा सदाए जहां रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर हर इतवार की शाम 6 बजे और हर पीर की सुबह 11 बजे।
इसके अलावा आप ये शो सुन सकेंगे हर इतवार की सुबह 2 बजे वॉइस ऑफ अमेरिका के मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ और रेडियो न्यूज नेटवर्क के पार्टनर रेडियो चैनल्स पर एक साथ।
प्रोग्राम के बारे में मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट्स
rnn.fm और urduvoa.com।
मशरकी यूक्रेन में रूस नवाज अलैदगी पसंद लीडर ने ऐलान किया है कि वो अलैदगी पसंद फोर्सेस को 1,00,000 जंगजुओं तक बढ़ाने के लिए आम तहरीक शुरू करेंगे। अलेक्जेंडर ज़ाखारचेंको ने, जो दोनेस्क अवामी जमहूरिया के खुद साख्ता लीडर हैं, उनके हवाले से अलैदगी पसंदों के खबर रसाई इदारे ने पीर के रोज कहा कि उनकी दुश्मन यानी यूक्रेनी हुकूमत अपनी फोर्सेज में इजाफा कर रही है और वो हमला करना चाहती है और सूरत हाल को मुतवाजन करने के लिए मुतहरक होने की जरूरत है। انہوں نے اعلان کیا کہ وہ دنیسک اور قریبی ہمسایہ علاقے لوہانسک میں رضاکاروں کو بھرتی کریں گے اور 100,000 جنگجوؤں کی فورس بنائیں گے. انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے لیے ہتھیار اور آلات کہاں سے آئیں گے اور کون تربیت فراہم کرے گا. یوکرین اور مغربی طاقتوں کا کہنا ہے کہ روس علیحدگی پسند باغیوں کو اسلحہ اور مدد فراہم کر رہا ہے جبکہ روس اس کی تردید کرتا ہے. اسی دوران جرمن چانسلر اینگلا مرکیل نے پیر کے روز کہا کہ جرمنی یوکرین کو ہتھیار فراہم نہیں کرے گا. بوداپیسٹ میں ہنگیری کے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد مرکیل نے یوکرین کا بحران فوجی کاروائیوں سے انہوں نے کہا کہ حل نہیں ہو سکتا. ان کا یہ بیان ایسے میں آیا جب ایک سرکردہ اخبار دی نیو یارک ٹائمز نے اتوار کے روز خبر دی کہ واشنگٹن کیف کو دفاعی ہتھیار اور آلات کی دوبارہ فراہمی پر غور کر رہا ہے. اخبار نے بتایا ہے کہ صدر براک اوباما نے یوکرینی سیکیورٹی فورسز کو ابھی تک مہلک ہتھیاروں کی امداد کا فیصلہ نہیں کیا ہے لیکن انتظامیہ فوجی امداد کے سوال پر ایک تازہ نظر ڈال رہی ہے. یعنی اخبار کی اطلاع کے مطابق عہدیداروں نے جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا بتایا کہ وہ وزیر خارجہ کیری جرمن جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے جنرل ڈیمسی اور قومی سلامتی کے مشیر سوزن رائس اور یوکرینی فورسز کو ہلاکت خیز ہتھیار فراہم کرنے پر دوبارہ مذاکرات کر رہے ہیں. اسی اثنا کیف کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ بیلاروس میں ہفتے کے روز ان بات چیت کے ناکام ہونے کے بعد جھڑپوں میں 13 یوکرینی فوجی ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے. یوکرینی فوجی اور روس نواز باغیوں کے درمیان اتوار کے روز کی لڑائی میں جو علیحدگی پسندوں کے قبضے والے علاقے دونیسک اور لوہانسک میں ہوئی 10 شہری زخمی بھی ہوئے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. مذاکرات میں پیش رفت کی کوشش کرنے والے سیف فریقی رابطہ گروپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ باغی سفارتکار فائر بندی کے نفاذ پر عمل درآمد اور بھاری اسلحے کو واپس لے جانے پر تبادلہ خیال کے لیے تیار نہیں تھے. خود ساختہ دونیسک پیپلز ریپبلک کے سفارتکار ڈینیس پشلین اس سے اتفاق نہیں کرتے. ان کے الفاظ ہیں,
We need dialogue, not Ukraine's monologue. And we need the absence of their ultimatum.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یوکرین کی جانب سے یک طرفہ بیانات کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں دو طرفہ مذاکرات کرنے چاہیے اور دونوں فریقوں کے موقف پر تبادلہ خیال کرنا چاہیے. خود ساختہ اعلان کردہ لوہانس پیپلز ریپبلک کے سفارتکار ولادسلیو دینگو نے اس مسئلے کے لیے کیف کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. ان کے الفاظ ہیں,
Украина всячески затягивает решение этого вопроса, ищет всяческие аргументы.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین اس مسئلے کو جان بوجھ کر کسی بھی طریقے سے حل نہیں کرنا چاہتا. وہ اس کے لیے مختلف وجوہات ڈھونڈ رہا ہے. وہ نہ ہی نمائندگی کی اس سطح کو پسند کرتا ہے اور نہ ہی وہ یہ جانتے ہیں کہ انہیں کہاں تک بھاری اسلحے کا انخلا کرنا چاہیے. میرے خیال میں انہیں اس حد تک بھاری اسلحے کا انخلا کرنا چاہیے جو لائن موجود ہے, اور اس کے بعد انہیں مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے اور مذاکرات جاری رکھنے چاہیے, لیکن گولہ باری جلد از جلد روک دینی چاہیے. یوکرین کے سفارتکار نے علیحدگی پسند نمائندوں پر الزام عائد کیا کہ وہ شرائط اور فائر بندی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کو مسترد کر کے مذاکرات کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ دوسری جانب ہلاکتیں جاری ہیں. یوکرین کے تنازع کی وجہ سے گزشتہ اپریل میں روس کے جزیرہ نما کرائمیا کے ساتھ الحاق کے بعد سے 5,100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. ستمبر میں فائر بندی پر اتفاق کیا گیا, اگرچہ اس پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہوا جو اب مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پیر کے روز شمالی نائجیریا میں ایک اسٹیڈیم کے باہر بم دھماکہ ہوا. اس دھماکے سے صرف چند منٹ قبل صدر گڈ لک جناتھن نے اسی مقام پر ایک انتخابی مہم میں شرکت کی. گومبے قصبے میں ہونے والے اس دھماکے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے قبول نہیں کی. الجزیرہ کے صحافی پیٹر گریسٹر نے کہا ہے کہ مصری جیل خانے سے رہائی ایک بڑا اطمینان ہے, لیکن انہیں اپنے دو ساتھیوں کو پیچھے جیل میں چھوڑنے پر بڑا دکھ ہے. الجزیرہ کے ساتھ پیر کے روز ایک انٹرویو میں گریسٹر نے کہا کہ ان کی رہائی کے لیے مصر کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہے اور وہ امید کرتے ہیں کہ یہ ملک اسی راستے پر چلتا رہے گا. مصر کی ایک عدالت نے سن 2013 میں صدر محمد مرسی کی بے دخلی کے بعد پولیس افسروں کی ہلاکت کے الزام میں اخوان المسلمین کے 183 حامیوں کو موت کی سزا سنائی ہے. پیر کے روز عدالت کا فیصلہ اسلام پسندوں کے خلاف مصری حکام کے لگاتار کریک ڈاؤن کا حصہ ہے. اردن کے بادشاہ عبداللہ ثانی کا کہنا ہے کہ ان کا ملک داعش کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے. اردنی لڑاکا پائلٹ کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. اتوار کے روز بادشاہ نے کہا کہ اردن میں تمام کوششیں جاری ہیں جن کا مقصد ہیرو پائلٹ معاذ السکابیہ کو رہا کرانا ہے. امریکہ کی ایک سینئر سفارتکار سری لنکا کے دورے پر ہیں اور انہوں نے نئی حکومت کے سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کے منصوبوں کے لیے حمایت کا اظہار کیا ہے۔ نئی دہلی سے انجنا پسریشا کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جیلانی۔
امریکہ کی معاون وزیر خارجہ نشا بسوال نے کولمبو میں سری لنکا کے وزیر خارجہ منگلا سماراویرا سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد سری لنکا کے وزیر خارجہ نے اپنی حکومت کے اسی پیغام کا اعادہ کیا جو گزشتہ ماہ اپنی حیران کن فتح کے بعد دیا تھا۔
And we want to raise the relationship between our two new countries to a new level of
وزیر خارجہ سماراویرا کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو گرم جوشی کی ایک نئی سطح تک لے جانے کے خواہاں ہیں۔ بسوال نے گرم جوشی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ سری لنکا امریکہ پر ایک حلیف اور دوست کے طور پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتا ہے۔
Whether it's on rebuilding the economy, on preventing corruption and advancing good governance,
نشا بسوال کہتی ہیں کہ چاہے یہ معاملہ معیشت کی تعمیر نو کا ہو، بدعنوانی کی روک تھام کا، یا پھر بہتر نظم و نسق کا، یا پھر انسانی حقوق کی صورتحال اور تمام شہریوں کی جمہوری عمل میں شرکت کو یقینی بنانے کا، امریکہ سری لنکا کے ساتھ ہے۔ سری لنکا کے صدر مائتری پالا سری سینا نے 100 دن کے اندر جمہوری اصلاحات کے ایک ایجنڈے کا وعدہ کیا ہے جس میں صدارتی منصب کے بے پناہ اختیارات کو کم کرنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے پریس اور سول سوسائٹی پر لاگو پابندیوں کو بھی ختم کیا ہے۔ امریکی معاون وزیر خارجہ کے دورے سے ان امیدوں کی تجدید ہوئی ہے کہ سری لنکا اور امریکہ کے درمیان تعلقات حالیہ برسوں میں خراب ہونے کے بعد بحال ہو سکتے ہیں۔ سابق صدر مہندا راجا پاکسے نے مغرب کی قیادت میں 2009 کی فوجی مہم کے دوران بین الاقوامی انسانی حقوق کی تفتیش کی کوششوں کو برابر نہیں ہونے دیا تھا۔ اس فوجی مہم میں تامل ٹائیگرز کو کچل دیا گیا تھا۔ مطلق العنان راجا پاکسے نے مغربی دباؤ کو نظر انداز کر کے چین کے ساتھ قریبی تعلقات استوار کیے۔ کولمبو میں سینٹر فار پالیسی الٹرنیٹیوز کے سربراہ پائکیا سوتھی ساراوانا موتو کہتے ہیں کہ نئے صدر نے مغربی ملکوں کے ساتھ دوبارہ رابطوں کا وعدہ کیا ہے۔ ساراوانا موتو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس نقطے پر توجہ دی ہے کہ ملک کی خارجہ پالیسی چین کے حق میں رہی ہے اور اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے توازن بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ اگر ہم اس راہ پر چلتے رہے تو مجھے شبہ ہے کہ مغرب کی بین الاقوامی برادری کی توجہ حاصل کی جا سکے، جس کو راجا پکسے نے خاص طور پر ہدف بنایا تھا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سری لنکا امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں سے وسیع تر بیرونی سرمایہ کاری کا خواہاں ہے کیونکہ وہ اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ سابق حکومت نے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے چین سے فنڈز کے حصول پر انتہائی انحصار رکھا، لیکن نئی حکومت نے ان میں کچھ پروجیکٹس پر نظر ثانی کا وعدہ کیا ہے۔ دلی میں جنوبی ایشیا امور کے ایک تجزیہ کار ایس ڈی منی کا کہنا ہے کہ اب سری لنکا اور مغربی ملکوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کا ماحول سازگار ہے۔ تجزیہ کار منی کہتے ہیں کہ سری سینا کی قیادت میں کولمبو نے تامل معاملے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی داخلہ چھان بین کے سوال اور اقوام متحدہ کی چھان بین سے تعاون کے بارے میں انتہائی شائستہ انداز میں عالمی برادری اور بھارت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ سری لنکا بھارت کے جنوبی سرے پر ایک چھوٹا جزیرہ ملک ہے، لیکن یہ بحر ہند میں مشرق اور مغرب کے درمیان بحری راستوں کے مرکزی مقام پر واقع ہونے کی وجہ سے اہم حیثیت کا حامل ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
عراقی کرد فورسز نے ایک بڑی اجتماعی قبر کا پتہ چلایا ہے جہاں یزیدی اقلیت کے تقریباً 25 ارکان دفن تھے۔ خیال ہے کہ انہیں داعش جنگجوؤں نے قتل کیا جنہوں نے حالیہ مہینوں میں شمال مغربی عراق پر چڑھائی کر دی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پیشمرگہ فورسز نے اس بڑی قبر کو اتوار کے روز تلاش کیا جس میں مردوں، عورتوں اور بچوں کی لاشیں تھیں۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما 40 خرب ڈالر کا بجٹ تجاویز پیر کے روز کانگریس کو بھیج رہے ہیں۔ اس بجٹ تجاویز میں صاحب ثروت امریکیوں پر ٹیکسوں کی شرح میں اضافے اور سن 2011 میں عائد کی جانے والی اخراجاتی کٹوتیوں میں نرمی شامل ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی یہ خبریں ختم ہوئیں۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ ایک نئی تحقیق سے وابستہ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ دو بچوں کی ولادت کے درمیان غیر مناسب وقفہ آٹیزم کے خطرے کے ساتھ منسلک پایا گیا ہے۔ آٹیزم ایک معذوری کی حالت ہے جو ہر سال لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آٹیزم کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ تحقیق کے مطابق جن بچوں کی ولادت اپنے بھائی یا بہن کی پیدائش کے پہلے سال کے دوران میں ہوتی ہے ان میں 1.5 گنا زیادہ آٹزم میں مبتلا ہونے کے خدشات پائے گئے. جبکہ تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ بچوں کی پیدائش میں لمبا وقفہ بھی بچے کے لیے آٹزم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے، اور جو بچے اپنے بھائی یا بہن کی پیدائش کے 5 برس بعد پیدا ہوتے ہیں ان میں آٹزم کی تشخیص کا خطرہ زیادہ پایا گیا. اس سے قبل ایک دوسری تحقیق سے معلوم ہوا تھا کہ ایسی خواتین جن کے 2 حمل کے دوران وقفہ کم تھا یا پھر بہت زیادہ تھا، ان کے بچوں میں آٹزم یا قبل از وقت پیدائش کا خطرہ زیادہ تھا. تحقیقاروں کے مطابق بچوں کی ولادت کے دوران 2 سے 5 برس کا درمیانی وقفہ ایک آئیڈیل وقفہ ہے جس میں کوئی اضافی خطرہ منسلک نہیں تھا. اس نئی تحقیق سے وابستہ محققین نے پتہ لگایا ہے کہ اگر بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ 5 برس ہے تو ایسے بچوں میں آٹزم کی تشخیص کا امکان 30% زیادہ تھا، اور اگر بچوں کی پیدائش کے درمیان وقفہ 10 برس کا ہے تو بچے میں آٹزم کا امکان 40% زیادہ ہو سکتا ہے. محققین نے نیشنل رجسٹریشن کی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے آٹزم کا شکار بچوں اور نارمل بچوں کے پیدائش کے وقفے کا آپس میں موازنہ کیا، جبکہ دیگر محرکات جو آٹزم کی تشخیص سے لنک رکھ سکتے تھے، مثلاً والدین کی عمر، بچے کا نمبر، والدین کی ہسٹری اور نفسیاتی عوارض وغیرہ کو بھی تجزیے میں شامل کیا گیا. ریسرچ سے منسلک ایک اور محقق ڈاکٹر چیزلک نے متنبع کیا ہے کہ نتائج سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ پیدائش میں وقفہ براہ راست آٹزم کی ایک وجہ ہے، بلکہ یہ ایک دلچسپ حقیقت تھی کہ آٹزم کی تشخیص کا خطرہ بچوں کی پیدائش کے کم وقفے اور زیادہ لمبے وقفے دونوں میں زیادہ تھا. یہ تحقیق نفسیات سے منتعلق امریکی رسالے امریکن اکیڈمی آف چائلڈ اینڈ ایڈولیسنٹ میں شائع ہوئی ہے. نیشنل آٹسٹک سوسائٹی کے مطابق آٹزم ایک زندگی بھر کی اعصابی معذوری ہے جس میں بچہ اپنے آپ میں گم رہتا ہے، اور ایسے بچوں کو لوگوں سے بات چیت کرنے اور زبان سمجھنے یا استعمال کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے. اب تک اس نفسیاتی معذوری کا کوئی علاج دریافت نہیں کیا جا سکا ہے، تاہم آٹزم سے آگاہی کے اداروں اور ہسپتالوں سے آٹزم سے متعلق معلومات حاصل کی جا سکتی ہے جس سے بچے کی تربیت کرنے میں مدد مل سکتی ہے. یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ voanews.com/urdu. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
فیصل قریشی گیم شو کی میزبانی کریں گے، تفصیلات فکر و فن میں.
اس کو پتا نہیں تھا پڈو شاہ بوڑھے کے ہاتھ قانون سے بھی لمبے ہیں.
میرے ہاتھ قانون سے لمبے ہیں نا پترا، تو میرے ہاتھ تیرے ہاتھ سے بھی لمبے ہیں.
فیصل قریشی نہ صرف ورسٹائل ایکٹر ہیں بلکہ ٹی وی شوز کے مقبول میزبان بھی ہیں، جو اپنے بے تکلف اور سادگی بھرے انداز سے لوگوں کے دل موہ لیتے ہیں. 5 سال تک مسکراتی مارننگ کی کامیاب میزبانی کے بعد اب فیصل ایک نجی ٹی وی سے ایک گیم شو ہوسٹ کرنے والے ہیں.
میں نے نا جی شادی کی بات کی ہے، ابھی کیا ہے چینو، کیا ہے، کیا ہے
شیدو، تو باہر کیسے آئی ایسے؟
میرا مطلب ہے کہ بڑی لمبی داستان ہے، پھر کبھی سناواں گی. چل ماسی تاجی نے مل لی ہے، بڑی دیر سے آئی نہیں. آ جا
چل. پر سن نہ، تو تجھے ماسی کا کیسے پتا چلا؟
کل سن چینو، جب زلزلہ آتا ہے نا تو پوری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے.
فیصل کی حقیقت سے قریب اداکاری کو تو سبھی سراہتے ہیں، لیکن خود فیصل ریئلٹی شوز کرنا پسند کرتے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل قریشی نے کہا کہ میرے حساب سے ایکٹنگ خیالی دنیا کا معاملہ ہے، جبکہ کسی شو کا میزبان بننا حقیقت. ریئلٹی شو کے ذریعے ہی میں عام زندگی کے مسائل اور حقیقتوں کو جان پاتا ہوں.
ایسی
ناصر قریشی نے وائس آف امریکہ کو یہ بھی بتایا کہ ریئلٹی شو ہی وہ پلیٹ فارم ہوتا ہے جو مختلف لوگوں سے ملنے کا موقع فراہم کرتا ہے، جس سے وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ نئے گیم شو کے حوالے سے بھی وہ بہت پرجوش ہیں، کیونکہ گیم شو کی میزبانی ان کے لیے نیا اور مختلف تجربہ ہوگا۔
خالہ نے کیا کہا؟
اماں نے کیا کہنا، تمہیں پتا تو ہے، اڑ گئی ایک بات پہ تو اڑ گئی۔ آشو، میں بھی انہی کی اولاد ہوں، میں بھی نہیں ہٹوں گا اپنی بات سے۔
دیکھو، میں مر جاؤں گی، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی۔
گڈ، اور اگر تم نے کسی اور سے کرنے کا سوچا بھی نا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔
وہ کہتی ہیں کہ گیم شو لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکوں گا۔ فیصل قریشی نے اس یقین کا بھی اظہار کیا کہ گیم شو نہ صرف ان کے ڈائی ہارڈ فینس پسند کریں گے، بلکہ ٹی وی دیکھنے والے سبھی ناظرین اس گیم شو سے بھرپور لطف اٹھائیں گے اور تفریح حاصل کریں گے۔
بتا دے ہم کو یہ ہوا، یاد ہم کو کرتے ہو، یا ہم سے اب بھی ہو خفا؟
رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتہ ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور کھیلوں کی دنیا سے ایک رپورٹ۔ ڈومیسٹک کرکٹ کی اجازت ملنے کے بعد پاکستانی فاسٹ بالر محمد عامر نے ایک کلب میچ میں 23 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ دوسری طرف کرکٹ کے دروازے کھلنے پر محمد عامر کی مخالفت اور حمایت میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات اسد حسن سے۔
سال 2010 میں اسپاٹ فکسنگ پر 5 سال کی پابندی کا سامنا کرنے والے پاکستان کے لیفٹ آرم فاسٹ بالر محمد عامر ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی اجازت ملنے کے بعد ایکشن میں نظر آنے لگے ہیں۔ کلب کی سطح کے ایک میچ میں عالمی شہرت یافتہ محمد عامر نے 6 اوورز میں 23 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے۔ یہ میچ لاہور میں انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں کھیلا گیا۔ محمد عامر نے انٹرنیشنل کرکٹ میں 14 ٹیسٹ میچوں میں 51 جبکہ 15 ایک روزہ میچوں میں 25 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔ پاکستان میں کرکٹ کے ماضی کے ہیروز عمران خان اور وسیم اکرم جیسے آل راؤنڈرز محمد عامر کو پاکستان کی کرکٹ کا مستقبل خیال کرتے تھے، لیکن سال 2010 میں اسپاٹ فکسنگ کے الزامات ثابت ہونے اور 5 سالہ پابندی کی سزا ملنے کے بعد نوجوان کرکٹر کے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوششوں سے 5 سالہ پابندی کے خاتمے سے 6 ماہ قبل ڈومیسٹک کرکٹ میں شرکت سے ایک بار پھر محمد عامر کے لیے بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے کھلنا یقینی نظر آ رہا ہے، اور محمد عامر تکنیکی اعتبار سے ستمبر 2015 میں اپنی پابندی مکمل کرنے کے بعد کھیلنے کے اہل ہوں گے۔ محمد عامر ڈومیسٹک کرکٹ میں واپسی پر بے حد خوش نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں اپنی فٹنس اور ممکنہ چیلنجز پر بات کرتے ہوئے کہا،
ٹریننگ کے لحاظ سے تو میں دیکھوں تو ایک منتھ سے زیادہ نہیں میری باڈی ریکوائرمنٹ مجھے مانگتی کہ میں ایک مہینے سے زیادہ کر سکوں، اس سے زیادہ مجھے ٹائم لگے گا، اور کیونکہ انرجسٹرڈ میچز بھی میں کھیلتا رہوں، کلب کی پریکٹس ہلکی پھلکی کرتا رہوں، تو باڈی بھی اچھی موومنٹ میں اللہ کا شکر ہے۔ پریشر کو ہینڈل کرنا یہ میرے پہ ڈیپینڈ ہے، اور جو جو میری پرفارمنس ہوتی جائے گی آئی تھنک یہ پریشر بھی کم ہوتا جائے گا۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین اور موجودہ ممبر نجم سیٹھی نے اب سے کچھ دیر قبل جیو ٹیلی ویژن پر اپنے پروگرام آپس کی بات میں کہا ہے کہ نیشنل بینک ڈومیسٹک کرکٹ میں محمد عامر کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ دوسری طرف میڈیا اور سوشل میڈیا پر محمد عامر کی ڈومیسٹک کرکٹ میں واپسی اور پاکستانی ٹیم میں ممکنہ شمولیت کی حمایت اور مخالفت میں آرا سامنے آ رہی ہیں۔ سابق کپتان اور موجودہ کمنٹریٹر رمیز حسن راجا نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں محمد عامر کی واپسی پر سخت تنقید کی ہے۔ جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں بھی انہوں نے محمد عامر کی قومی ٹیم میں ممکنہ شمولیت کی مخالفت کی۔
اچھے پلیئر کے لیے اگر آپ گول پوسٹ بدلتے رہیں گے تو یہ تو ناانصافی ہوگی، اور ان پلیئرز کا کیا قصور ہے جنہوں نے 2-3 سال محنت کی، اپنی جگہ بنائی، اور ابھی ٹیلنٹ ان کا ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ سائڈ لائن ہو جائیں گے؟ کیونکہ ایک ٹینٹڈ کرکٹر اس کو آپ واپس لے کے آ جاتے ہیں۔
لیکن سابق کپتان اور آل راؤنڈر وسیم اکرم محمد عامر کی ٹیم میں واپسی کی مسلسل حمایت کرتے رہے ہیں۔ جیو ٹیلی ویژن کے شکریہ کے ساتھ وسیم اکرم کے الفاظ،
ایز اے نیشن معافی دینا سیکھنا پڑے گا کہ اس بچے سے غلطی ہوئی ہے، از اے ویری ٹیلنٹڈ کرکٹر، وی ہیو ٹو موو آن اینڈ ہی ہیز ٹو موو آن ایز ویل ود اٹ۔
محمد عامر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے بہت سیکھا ہے اور اب ان کی توجہ صرف اور صرف खेल पर होगी।
मुझे एज अ पॉजिटिव वे में देखना है क्योंकि मैंने उन चीजों को देखना है जो लोग मेरे साथ जिन्होंने सपोर्ट किया, और क्योंकि आप देखें मैं जब खेल भी रहा था तब भी मेरे नागरिक थे, मेरा फोकस है मेरी परफॉर्मेंस पे, ट्रेनिंग पे, मैंने अपनी चीजों को कैसे बेहतर करना, कोई क्या कह रहा है ये उनका एक अपना फेल है।
ऐसे में जब पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम को फास्ट बॉलिंग के शोबे में भी मुश्किल का सामना है, ख्याल किया जा रहा है कि मोहम्मद आमिर बहुत जल्द एक्शन में नजर आ सकते हैं। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ پاکستان نے پیر کی روز کروز میزائل رات کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق ملک میں تیار کردہ کروز میزائل رات 350 کلومیٹر تک کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کروز ٹیکنالوجی انتہائی پیچیدہ نوعیت کی ہے جو کچھ ہی ممالک کے پاس ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مذاکرات کے لیے پاکستانی ٹیم کی قیادت کی غرض سے وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار دبئی پہنچ گئے ہیں۔ 55 کروڑ ڈالر کے اجراء کے لیے ابتدائی بات چیت تکنیکی سطح پر پہلے ہی ہو چکی ہے، جبکہ پیر کو ہونے والے مذاکرات آئندہ 3 روز تک جاری رہیں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کے ساتھ محمد اشتیاق۔
پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار پیر کو دبئی پہنچے ہیں، جہاں ان کے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی آئی ایم ایف کے اعلیٰ عہدیداروں سے مذاکرات ہوں گے۔ بیان کے مطابق یہ مذاکرات آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں 55 کروڑ ڈالر کی آئندہ قسط سے متعلق ہوں گے۔ بیان کے مطابق اس ضمن تکنیکی سطح کے مذاکرات پہلے ہو چکے ہیں، جبکہ پیر سے 3 روزہ اعلیٰ سطحی بات چیت شروع ہوئی، جس میں آئی ایم ایف کے جائزہ مشن کے سربراہ جیفری فرینک اور اسحاق ڈار اپنے اپنے وفود کی قیادت کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال اکتوبر میں ہونے والے مذاکرات میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے پاکستان میں معاشی اصلاحات کے عمل پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ 2013 میں آئی ایم ایف نے پاکستان کو 3 برسوں کے دوران کل 7 ارب 78 کروڑ ڈالر سے زائد کا قرض ایک ساتھ میں دینے کی منظوری دی تھی۔ ہر قسط کی ادائیگی سے قبل عالمی مالیاتی فنڈ پاکستان میں مجوزہ اقتصادی اصلاحات پر پیش رفت کا جائزہ لیتا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں افراط زر میں کمی ہو رہی ہے۔ گزشتہ ماہ ہی پاکستان کے مرکزی بینک نے عالمی مالیاتی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود میں 1% کمی کا اعلان کیا تھا۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے مطابق ملک میں مہنگائی کی شرح مسلسل کم ہو رہی ہے اور حالیہ مہینوں میں تجارتی خسارہ بھی کم ہوا ہے، جبکہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی طرف سے بھیجی گئی رقوم سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے۔ انہوں نے یہ بات چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا سے ایک ملاقات میں کہی۔ جلیل اختر اپنی رپورٹ میں مزید تفصیلات بتاتے ہیں۔
پاکستان کی حزب مخالف کی ایک جماعت کے رہنما عمران خان نے کہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات تک ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے جس کے تحت بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے پیر کو چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا سے ملاقات کی۔ بعد میں صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے بتایا کہ گزشتہ عام انتخابات سے متعلق اپنے تحفظات کے علاوہ آئندہ انتخابات سے قبل کچھ اہم فیصلے کرنے کی تجاویز بھی انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو دی ہیں۔
بیرون ملک پاکستانی اندازہ لگایا جاتا ہے تقریباً 70 لاکھ ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، ان کی ریمیٹنسز کے اوپر پاکستان چلتا ہے۔ پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ باہر بیٹھا ہے، پاکستان کے محنت کش لوگ جو باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں، پھر سے میں کہتا ہوں اپنی فیملیز پال رہے ہیں، یہاں محنت کرتے ہیں، ان کے اوپر ملک چلتا ہے۔ تو ہم نے ٹاسک فورس کی درخواست کی ہے کہ ان کو ووٹنگ کا حق ملنا چاہیے اور طریقہ ڈھونڈنا چاہیے اس ٹاسک فورس کو کہ انہوں نے کیسے پاکستان کے الیکشن میں شرکت کرنی ہے۔
عمران خان نے کہا کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے یہ درخواست بھی کی ہے کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی رکنیت اس وقت تک معطل کر دیں جب تک ان کے انتخابی حلقے میں مبینہ دھاندلی سے متعلق الیکشن ٹریبیونل میں تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی۔ تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی سے متعلق شکایات کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ایاز صادق نے لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ 122 سے عمران خان کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی تھی، جس کے خلاف عمران خان نے یہ کہتے ہوئے الیکشن ٹریبیونل میں اپیل دائر کر دی تھی کہ ان کو دھاندلی کرا کے شکست دی گئی۔ اس مقدمے کی سماعت اس وقت الیکشن ٹریبیونل میں جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کا موقف ہے کہ 2013 کے عام انتخابات میں مبینہ طور پر وسیع پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے۔ جس کا الزام وہ پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون پر عائد کرتے ہیں، جبکہ حکومت ان الزامات کو رد کرتی آئی ہے۔ عمران خان نے گزشتہ سال اگست سے مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف اسلام آباد میں احتجاجی دھرنا بھی دیے رکھا۔ حکومت کا موقف ہے کہ وہ دھاندلی کے الزامات کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کی تشکیل کے لیے تیار ہے، لیکن عمران خان اور مسلم لیگ نون کے درمیان عدالتی کمیشن کے دائرہ اختیار کے حوالے سے تاحال اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسند لیڈر نے اعلان کیا ہے کہ وہ علیحدگی پسند فورسز کو 100,000 جنگجوؤں تک بڑھانے کے لیے عام تحریک شروع کریں گے۔ الیگزینڈر زخارچنکو نے، جو دونیسک عوامی جمہوریہ کے خود ساختہ لیڈر ہیں، ان کے حوالے سے علیحدگی پسندوں کے خبر سا ادارے نے پیر کے روز کہا کہ ان کی دشمن یعنی یوکرینی حکومت اپنی فورسز میں اضافہ کر رہی ہے اور وہ حملہ کرنا چاہتی ہے اور صورتحال کو متوازن کرنے کے لیے متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے 40 خرب ڈالر کی بجٹ تجاویز پیر کے روز کانگریس کو بھیج دی ہیں۔ ان بجٹ تجاویز میں صاحب ثروت امریکیوں پر ٹیکسوں کی شرح میں اضافے اور 2011 میں عائد کی جانے والی اخراجاتی کٹوتیوں میں نرمی شامل ہے۔ ریپبلکن صدر کی طرف سے امیر ترین افراد پر ٹیکسوں میں اضافے کی بار بار مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کے بجائے وہ سوشل سیکیورٹی اور صحت عامہ کے پروگرام میں اصلاحات تجویز کر رہے ہیں۔ امریکہ کے سینیٹر لینڈسی گرام کا کہنا ہے کہ داعش کی طرف سے سر قلم کرنے کی ہولناک کاروائیوں کو ختم کرنے کا واحد طریقہ بغاوت کا خاتمہ کرنا ہے۔ داعش نے عراق اور شام کے بڑے حصوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ وائس آف امریکہ کی وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے مطابق داعش کی جانب سے جاپانی صحافی کی تازہ ترین ہلاکت سے قومی سطح پر یہ مباحثہ پھر شروع ہوا ہے کہ آیا جاپان خود اپنے تحفظ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی۔
امریکہ کے سینیٹر لنڈسی گرہم سینٹ کی آرمڈ فورسز کمیٹی کے رکن ہیں اور امریکہ کے ٹیلی ویژن سی بی ایس کے پروگرام فیس دا نیشن میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ صدر اوباما کا داعش کو شکست دینے کا مقصد درست ہے، لیکن اس کی حکمت عملی غلط ہے۔
An aerial campaign will not destroy ISIL. You're going to need boots on the ground, not only in Iraq but Syria, and there's got to be some regional force formed.
سینٹر گرام کہتے ہیں کہ فضائی مہم سے ISIL یا داعش تباہ نہیں ہوگا۔ آپ کو زمینی فوج کی ضرورت ہے، نہ صرف عراق میں بلکہ شام میں بھی، اور اس کے لیے کسی بھی نوعیت کی علاقائی فوج تشکیل کرنا بھی ضروری ہے، جہاں تقریباً 10,000 امریکی فوجی بھی خطے میں عرب فوج کے ساتھ تعاون کریں اور شام میں داخل ہوں اور داعش کے قبضے والے علاقے کو واپس لیں۔ سینیٹر گرام کہتے ہیں کہ شام اور عراق بہترین پلیٹ فارم ہے جہاں سے مغربی اہداف پر دہشت گردی کے نئے حملے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ پر حملوں کے بعد سے دیکھا جا رہا ہے۔ داعش نے ہفتے کے روز ایک ویڈیو جاری کی جس میں 47 سالہ صحافی کینجی گوتو کا سر قلم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس واقعے پر دنیا بھر کی توجہ مرکوز ہوئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس قتل کو بھیانک اور بزدلانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ صدر براک اوباما نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے وحشیانہ کارروائی قرار دیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ داعش کی صلاحیتوں کو کم کرتے ہوئے بالآخر اسے تباہ کر دیا جائے گا۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبی نے اتوار کے روز کہا کہ وہ گوتو اور ایک ہفتہ قبل ان کے جاپانی ساتھی ہارونا یوکاوا کے سر قلم کرنے پر مشتعل ہیں۔ مسٹر آبی نے پیر کے روز اس عزم کا اظہار کیا کہ دہشت گردوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور مشرق وسطی کے لیے جاپان کی طرف سے دی جانے والی فلاحی امداد میں بھی اضافہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے جاپان کے قانون سازوں پر زور دیا کہ وہ جاپان کے شہریوں کے ہر جگہ پر تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو کوئی حد قائم نہیں کرنا چاہیے تاکہ جاپان کی دفاعی افواج کو اجتماعی خود دفاعی کے لیے اپنے اتحادیوں کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھیجا جا سکے۔ ٹوکیو میں ایم آئی ٹی سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹڈیز کے تجزیہ کار مائیکل کوچک کا کہنا ہے کہ مسٹر آبی کی حکومت فوج کے امدادی مشنز پر عائد پابندیوں میں نرمی کے لیے بحث و مباحثہ کرنا چاہتی ہے تاکہ جاپانیوں کو درپیش خطرے کی صورت میں وہ امدادی کارروائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔
They have an idea that they need forces that can hold a position, whether it's an airport or a seaport.
مائیکل کوچیک کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایسے افواج کی ضرورت ہے جو کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کر سکیں, چاہے یہ ہوائی اڈا ہو یا بندرگاہ. جاپان کے دفاعی افواج اگر ضروری ہو تو جاپان کے شہریوں کو خطرے سے نکال سکیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ رایاما کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جاپان کے عوام جنگ کے بعد امن پر مبنی غیر جنگی آئین میں کوئی انتہائی تبدیلی کرنے کے خواہاں نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جاپانی عوام گوتو کو ایک ہیرو صحافی کے طور پر دیکھتے ہیں.
He reported on children of war zones, on refugees. He really went into some very, very dangerous places.
مائیکل کچے کہتے ہیں کہ گوتو نے جنگی علاقوں سے بچوں اور پناہ گزینوں کے بارے میں رپورٹنگ کی. وہ بعض انتہائی خطرناک مقامات پر گئے اور ہر بار کامیاب لوٹے. وہ انتہائی دلیر اور جرات مند صحافی تھے جنہوں نے دنیا میں ہر جگہ سے صورتحال کا براہ راست مشاہدہ کرتے ہوئے رپورٹیں پیش کی, اور بیشتر جاپانی پہلے ان کے بارے میں تو نہیں جانتے تھے, لیکن اب ہر کوئی ان سے واقف ہے اور سب ان کی موت پر انتہائی رنجیدہ ہیں. امریکہ کے ٹیلی ویژن سی بی ایس کے پروگرام فیس دا نیشن میں اردن کے وزیر خارجہ ناصر جودہ بھی شامل ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت اردن کے جنگجو ہوا باز معاذ القصاص بے کے بارے میں یقینی طور پر معلومات نہیں رکھتی, جسے داعش کی طرف سے موت کی دھمکی کا سامنا ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ عمان نے سزائے موت پانے والی عراقی خاتون ساجدہ الرشاوی کی رہائی کے وعدے کا بھی اعادہ کیا ہے. اردن کے وزیر خارجہ جدا کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی کھلم کھلا یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے ہوا باز کے زندہ ہونے کا ثبوت دیا جائے اور اسے رہا کر دیا جائے تو ہم الرشاوی کو رہا کرنے پر راضی ہیں, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمیں ابھی ہوا باز کے زندہ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا جس کے لیے ہم کہتے آ رہے ہیں. اردن کے اس ہوا باز کو داعش نے دسمبر میں اس وقت اپنی تحویل میں لیا تھا جب ان کا جنگی طیارہ شام میں داعش کے زیر کنٹرول علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. بیچے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
عراقی کرد فورسز نے ایک بڑے اجتماعی قبر کا پتہ چلایا ہے جہاں یزیدی اقلیت کے تقریباً 25 ارکان دفن تھے. خیال ہے کہ انہیں داعش جنگجوؤں نے قتل کیا جنہوں نے حالیہ مہینوں میں شمال مغربی عراق پر چڑھائی کر دی تھی. عہدیداروں نے بتایا کہ پیشمرگہ فورسز نے اس بڑی قبر کو اتوار کے روز تلاش کیا جس میں مردوں, عورتوں اور بچوں کی لاشیں تھیں. الجزیرہ کے صحافی پیٹر گرسٹر نے کہا ہے کہ مصری جیل خانے سے رہائی ایک بڑا اطمینان ہے, لیکن انہیں اپنے دو ساتھیوں کو پیچھے جیل میں چھوڑنے پر بڑا دکھ ہے. الجزیرہ کے ساتھ پیر کے روز ایک انٹرویو میں گرسٹر نے کہا کہ ان کی رہائی کے لیے مصر کے لیے ایک بڑی پیش رفت ہے, اور وہ امید کرتے ہیں کہ یہ ملک اسی راستے پر چلتا رہے گا. اور الجزیرہ کے دونوں صحافی بارہا محمد اور محمد فہمی کو رہا کریں گے. مصر کی ایک عدالت نے سن 2013 میں صدر محمد مرسی کی بے دخلی کے بعد پولیس افسروں کی ہلاکت کے الزام میں اخوان المسلمین کے 183 حامیوں کو موت کی سزا سنائی ہے. پیر کے روز عدالت کا فیصلہ اسلام پسندوں کے خلاف مصری حکام کے لگاتار کریک ڈاؤن کا حصہ ہے. ان الزامات کا تعلق اگست 2013 میں قاہرہ کے مضافات میں ایک گاؤں کرداسا میں ایک پولیس اسٹیشن پر حملے سے ہے, جس میں 15 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. پیر کے روز شمالی نائجیریا میں ایک اسٹیڈیم کے باہر دھماکہ ہوا ہے. اس دھماکے سے صرف چند منٹ قبل ہی صدر گڈ لک جوناتھن نے اسی مقام پر ایک انتخابی مہم میں شرکت کی. گومبے قصبے میں ہونے والے اس دھماکے کی ذمہ داری فوری طور پر کسی نے قبول نہیں کی ہے, لیکن بوکو حرام کے جنگجوؤں پر شک کا اظہار کیا جا رہا ہے جنہوں نے علاقے میں کئی مرتبہ حملے کیے ہیں. اتوار کے روز ایک خود کش حملے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اسی دوران نائجیریا کے شمال مشرقی شہر میدیگوری سے کارکن پیر کے روز لاشیں اکٹھی کر رہے ہیں, جہاں نائجیریا کی فوج نے ایک روز پہلے شہر پر قبضہ کرنے کی بوکو حرام کی جنگجوؤں کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا. نائجیریا کی سیکورٹی فورسز نے بتایا کہ اتوار کے روز کی لڑائی میں کم از کم 500 جنگجو مارے گئے, حالانکہ اسی تعداد کی تصدیق نہیں ہو سکی. میدیگوری میں وائس آف امریکہ کے نمائندے عبد الکریم ہارونا نے بتایا کہ متعدد شہری اس لڑائی کے دوران ہلاک ہوئے. ان میں کچھ فوجیوں کے ہمراہ لڑائی میں شریک تھے اور کچھ دوسرے گولیاں لگنے اور بمباری سے ہلاک ہو گئے. اردن کے بادشاہ عبداللہ ثانی کا کہنا ہے کہ ان کا ملک داعش کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے اردنی لڑاکا پائلٹ کی جان بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے. اتوار کے روز بادشاہ نے کہا کہ اردن میں تمام کوششیں جاری ہیں جن کا مقصد ہیرو پائلٹ معاذ السکابیہ کو رہا کرانا ہے. عمان نے اپنے اس عہد کا اعادہ کیا ہے کہ اگر اس بات کا ثبوت مل جائے کہ پائلٹ ابھی زندہ ہے تو وہ ایک عراقی باغی ساجدہ رشاوی کو رہا کر دے گا جنہیں پانسی کی سزا سنائی گئی تھی. اسی کے ساتھ اب تک یہ خبریں ختم ہوئیں.
اور آئیے اب سنتے ہیں امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
پناہ گزینوں اور دنیا بھر میں اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یعنی یو این ایچ سی آر کے مطابق حالیہ عرصے میں دنیا بھر میں تشدد سے بچنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے والوں کی تعداد تقریباً 5 کروڑ ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یہ ان لوگوں کی سب سے بڑی تعداد ہے جنہیں اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. اب جبکہ نئے تنازعات ابھر رہے ہیں اور پرانے تنازعات پھر سے بھڑک رہے ہیں تو شہری آبادیوں کے لیے چھوٹے خطرات نمایاں طور پر خطرناک بن چکے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے. یہ چیز یقینی طور پر پچھلے سال کے حوالے سے درست ثابت ہوئی جبکہ داعش نے شام اور عراق کے کئی علاقوں میں دہشت گردی کے ایک دور کے نفاذ کی اپنی کوششوں میں اضافہ کر دیا ہے. جنوبی سوڈان میں شہری تنازعات دوبارہ بھڑک اٹھے ہیں اور وسطی افریقی جمہوریہ میں تشدد لوگوں کو مسلسل متاثر کرتا رہا ہے. آبادی پناہ گزینوں اور نقل مکانے سے متعلق امریکی معاون وزیر این سی ریچرڈ کا کہنا ہے کہ یہ وہ تنازع ہیں جو بظاہر روایتی سفارتکاری اور بین الاقوامی ہم آہنگی کو چیلنج کر رہے ہیں اور یہ کہ تشدد اکثر اوقات بلا امتیاز ہوتا ہے. پناہ گزینوں کے عالمی ادارے اور عالمی ادارہ خوراک یونیسیف اور بہت سے دوسرے امدادی اداروں این جی اوز اور دوسری حکومتوں جیسے اپنے شراکت داروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے امریکہ نے سلسلے میں ایک مؤثر رد عمل کو متحرک کرنے کی سخت کوشش کی ہے. پچھلے سال امریکہ نے دنیا بھر میں 6 ارب ڈالر سے زیادہ انسانی ہمدردی کی امداد کے طور پر فراہم کیے جو کسی بھی واحد عطیہ دہندہ کی امداد سے زیادہ تھے. ہمارا ہدف لوگوں کو محض زندہ رکھنے کے بجائے ان کی زندگیوں میں بہتری لانا ہے, اس لیے ہم تکنیکی اور پیشہ وارانہ تربیت کی فراہمی, اپرینٹس شپ اور چھوٹے پیمانے کے کاروباری پروگراموں کے ذریعے پناہ گزینوں کی حالت ازار میں بہتری لانے کے لیے اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, جن میں سے بہت سے 2 اشروں یا اس سے بھی زیادہ مدت سے جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. ہم صرف پناہ گزینوں کو ہی مدد مہیا نہیں کرتے بلکہ ہم ان ملکوں کی بھی مدد کرتے ہیں جنہوں نے تنازعات کے شکار ہمسایہ ملکوں کے شہریوں کو اپنے ہاں رکھا ہوا ہے, اور ان علاقوں میں جو ان پناہ گزینوں کی میزبانی کرتے ہیں طبی مراکز, اسکولوں اور ضروری انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کرتے ہیں, اور پناہ گزینوں کی اثر نو آبادکاری کے سلسلے میں عالمی رہنمائی کے طور پر یہاں امریکہ میں ہزاروں پناہ گزین اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے. معاون وزیر این ریچرڈ کا کہنا ہے کہ ہم دنیا بھر میں تنازعات کی گرفت میں آنے والے لوگوں کے تحفظ اور دیکھ بھال اور ان کے انسانی حقوق برقرار رکھنے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ہم سفارتکاری اور مالی معاونت کا استعمال کرتے ہیں, اور ہم مسلسل اس کام کو زیادہ بہتر طور پر انجام دینے کے راستے تلاش کر رہے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
مسلمان امریکہ میں آج اس پروگرام میں ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ایک آئی ٹی انجینئر شہلا مشتاق سے. آئی ٹی اور سافٹ ویئر کی ایک انٹرنیشنل کمپنی میں وائس پریزیڈنٹ انجینئرنگ شہلا مشتاق, جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پروگرام مینجمنٹ اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کا 25 سال سے زیادہ کا بین الاقوامی تجربہ رکھتی ہیں. آپ پاکستانی ویمنز انجینئرز کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور ویمن لیڈنگ ان آئی ٹی بورڈز کی رکن بھی ہیں. آپ نارتھ امریکہ کے پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز کی ایسوسی ایشن پیفسنا کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی رکن بھی رہ چکی ہیں اور نیشنل ویمن آف کلر ٹیکنالوجی اسٹار ایوارڈ جیت چکی ہیں. ایک انٹرنیشنل کمپنی میں اپنی ذمہ داریوں اور مختلف ملکوں میں اپنے کام کے تجربات پر گفتگو کرتے ہوئے
شہلا مشتاق نے کہا،
میری ذمہ داریاں ہیں آئی ٹی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی، جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہوتے ہیں، کوالٹی ایشورنس کے لوگ ہوتے ہیں، سولوشن آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں، ان کو میں اوورسی کرتی ہوں، اور لارج اسکیل امپلیمنٹیشنز ہوتے ہیں ہمارے ٹیکنالوجی کے، اس میں ان کی جو پروگرام ٹیمز ہوتی ہیں ان کو میں لیڈ کرتی ہوں. اور جہاں تک ملکوں کا تعلق ہے، ساؤتھ امریکہ میں ارجنٹینا، وینزویلا، سینٹرل امریکہ میں میکسیکو، نارتھ امریکہ میں کینیڈا، یو کے، یورپ اور یونائٹڈ عرب امریٹس، ان سب ایریاز میں، ممالک میں میں نے کام کیا ہے.
پاکستانی ویمن انجینئرز کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا اسکوپ کیا ہے اور یہ پاکستانی خواتین انجینئرز کے لیے کیسے مددگار ہے؟ اس کے جواب میں شہلا نے بتایا،
یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ پاکستانی ویمن انجینئرز کے لیے ہے جو دنیا میں کہیں بھی ہوں، پاکستان میں چاہے امریکہ میں یا کہیں اور. اور اس کا مقصد تین خاص ایریاز ہیں جہاں یہ مقصد پورا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے پاکستانی ویمن انجینئرز کے لیے جہاں وہ اپنے پروفیشنلی نیٹورک کر سکیں اور خواتین سے پروجیکٹس کے بارے میں یا اسکلز کے بارے میں رائے لے سکیں یا مدد دے سکیں. دوسری چیز جو یہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں، اس کے تھرو مینٹرنگ اور کوچنگ اور ویمن انجینئرز جو اسٹوڈنٹس ہوں انجینئرنگ کی یا نئی نئی پروفیشن میں آئے ہوں، ان کے لیے یہ موقع ہے کہ ہم جیسے لوگ جو 10-20 سال کام کر چکے ہیں انڈسٹری میں، ان سے فائدہ لیں اور کوچنگ حاصل کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور اسکالرشپس کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں، اور چھوٹے پیمانے پہ جو ضرورت مند خواتین ہوتی ہیں پاکستان میں یا جو پاکستان سے امریکہ آتی ہیں، ان کے لیے اسکالرشپ کا ایک ذریعہ ہے.
یہ تھیں آئی ٹی انجینئر شہلا مشتاق، جن کی گفتگو آپ نے سنی. خالد حمید، اردو وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
بیچت حاصل ہے پروگرام ٹوڈیز وومن کے ساتھ. آج کی عورت اس معاشرے میں اپنی شرکت کے ساتھ ہر اہم فریضہ انجام دے رہی ہے، اور اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی بھی شعبے یا کسی بھی محاذ پر پیچھے رہ گئی ہے. آج کی عورت نہ صرف معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، بلکہ ذاتی اور انفرادی سطح پر بھی اس کی بے شمار خدمات ہیں، اور اس کی ہمت اور عزم کی مثالیں دی جا سکتی ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی باہمت خاتون سے کرا رہے ہیں جنہوں نے بریسٹ کینسر جیسے ڈراؤنے مرض کا مقابلہ کیا، اور اب روزمرہ زندگی میں نہ صرف اپنے گھر بار کو سنبھالتی ہیں بلکہ ملازمت بھی کرتی ہیں. وہ کینسر سروائیور ہونے کی حیثیت سے نہ صرف اپنے تجربات بیان کر رہی ہیں بلکہ یہ بھی مشورہ دیتی ہیں کہ خواتین کو اپنی صحت کے سلسلے میں کس طرح خیال رکھنا چاہیے. آئیے شاہین صبی سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. شاہین، آپ نے اس بیماری کو جھیلا اور بڑی بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، کیا تجربہ تھا آپ کا یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بیماری کی تشخیص بھی بر وقت ہو گئی اور اس کا علاج معالجہ بھی ٹھیک ہوا؟
جی بالکل، جب مجھے سب سے پہلے پتا چلا اور میں جب ڈاکٹرز کے پاس گئی، انہوں نے رائٹ اوے اس کا ایکشن لیا اور رائٹ اوے مجھے اس کی ٹریٹمنٹ وغیرہ سارا کچھ بتا دیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں سروائیور ہوں.
پاکستانی خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر بیماری کی تشخیص بہت دیر میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات اتنی دیر ہو گئی ہوتی ہے کہ علاج ناممکن ہو جاتا ہے. تو آپ کس طرح سے اپنا اس پورے تجربے سے گزرنے کے بعد ایسی خواتین کو جو اس بیماری کا سامنا کر رہی ہیں، ان کے لیے کیا تجویز کرتی ہیں؟
دیکھیں، میری جہاں تک میں اس تجربے سے گزری ہوں، میری تو یہ ہر خواتین، ہر 18 سال کی عمر کی لڑکیوں سے ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے، جتنی آپ کو ذرا بھی کوئی چیز محسوس ہو اپنی باڈی میں، ذرا سا بھی چینجز نظر آئے، آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور جتنی جلدی ہو سکے گا اتنی جلدی آپ سروائیو کر پائیں گی. یہ میرا تجربہ تو یہ ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ہر سال میموگرام کرائیں، ہر سال اپنے گائناکالوجسٹ کے پاس جائیں. مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنی وائف، بیٹی، ماں کا خیال کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ سٹیپ خود بھی لیں اور ان کو بھی کہیں کہ وہ سب سے پہلے جا کے اپنا چیک اپ کروائیں, اور اگر ڈاکٹر جب کہتی ہے کہ میموگرام کرائیں, یہ ٹیسٹ کرائیں, وہ ٹیسٹ کرائیں, آپ فوراً اس پہ عمل کریں. جتنی آپ دیر کریں گی اتنا ہی مرض پھیل جائے گا, اور پھر جس طرح آپ نے کہا کہ پھر دیٹس ٹو لیٹ.
اچھا شاہین, اور کسی طرح کی کوئی تبدیلی آپ کو اپنی لائف سٹائل میں نہیں کرنا پڑی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, اسی طرح آپ شوہر بچوں کا اور اپنے خاندان والوں کا خیال رکھتی ہیں اور اسی طرح ان کے ساتھ ہر کام میں شریک رہ سکتی ہیں؟
جی بالکل, میں ابھی فل ٹائم جاب کر رہی ہوں, بینک میں جاب کرتی ہوں, اور میں گھر آ کے کھانا بھی پکاتی ہوں, اور پھر صفائی وغیرہ جو کچھ بھی میرے اپنے ہاتھ میں ہے جتنا میں کر سکتی ہوں اتنا کرتی ہوں, اور باقی میرے ہیلپ میرے بچے, میرے ہسبینڈ, میری فیملی والے سب کرتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ سروائیو کر جائیں تو پھر آپ بالکل نارمل رہے, اپنے آپ کو مریض نہ سمجھے اور اس طرف دھیان بالکل نہ دے کہ آپ کو کینسر تھا یا ہے. آپ جس طرح سے زندگی گزار رہی ہیں اسی طرح سے گزارتی رہیں, انشاءاللہ اب کبھی بھی آپ کو یہ بات کبھی محسوس نہیں. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ نماز پڑھیں, اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے, نماز میں بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اسی لیے دوبارہ زندگی دی ہے کہ میرے گھر والوں نے, میرے شوہر نے, میری دوستوں نے, سب نے بہت دعا کی. تو دعا تو ہر ایک کے لیے بہت ضروری ہے. میری دعا ہے کہ ہر وہ عورت جو بھی اس دور سے گزرے ان کو صحت یابی عطا فرمائے.
بہت بہت شکریہ شاہین. بیچے چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. اس سال واشنگٹن کا آٹو شو اس لحاظ سے لوگوں کے لیے الجھن کا باعث رہا کہ آخر کس گاڑی کے انجن کو سب سے اچھا کہا جائے جو آئندہ چند عشروں تک بہترین رہے گا, کیونکہ اس شو میں رکھی گئی گاڑیوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ موٹر کاریں بنانے والوں نے ہر طرح کے پاور سسٹم اور مختلف چیزوں کو ملا کر نئے انجن بنانے کی کوشش کی ہے. تاہم اس شو میں رکھی گاڑیوں کی ویرائٹی دیکھنے کے بعد اندازہ یہی ہوتا ہے کہ یہ صنعت اب بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی جسے حتمی کہا جا سکے. اب سب کچھ سامنے ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی جو تیل پر انحصار کرنے والی معیشت میں سب سے زیادہ بہتری لا سکے گی وہ ہے کار بنانے پر کم سے کم آنے والی لاگت سے متعلق ٹیکنالوجی. کلیمسن یونیورسٹی میں آٹوموٹیو انجینئرنگ کے پروفیسر زوران فلپی بھی یہی کہتے ہیں.
One strong trend is downsizing turbocharging of engines. We see also a gradual introduction.
ایک بڑا رجحان انجنوں کا سائز کم کرنا اور انہیں ٹربو چارجر یا گیس سے چلانا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائبرڈ انجن بھی متعارف کروائے جا رہے ہیں. اگر آپ نے کبھی ماند پڑتی ہوئی آگ کو دوبارہ ہوا دکھائی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسے بھڑک اٹھتی ہے. یہی کام ایک ٹربو چارجر بھی کرتا ہے. والوو ڈرائیو ای نامی کار میں ایسے تین تین ٹربو چارجر ہیں اور اس کے انجن کو 450 ہارس پاور کی طاقت دیتے ہیں. نئے نئے تجربے اکثر مہنگی کاروں میں کیے جاتے ہیں. نئی بی ایم ڈبلیو i8 ہائبریڈ میں دو الگ الگ پاور نظام ہیں, ایک الیکٹرک موٹر ڈرائیونگ جو آگے کے پہیے چلاتی ہے, اور ایک گیس انجن جو پچھلے پہیوں کے لیے ہے. آپ ایک وقت میں ایک یا دونوں ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. ہائیڈروجن ایندھن سیلز الیکٹرک کاروں کے لیے توانائی کا جدید ترین ذریعہ ہیں. ہونڈا نے اپنی ایف سی وی کار شو میں رکھی. اس کا انجن تقریباً 500 کلومیٹر تک جا سکتا ہے. کمپنی اسے آئندہ برس متعارف کروانا چاہتی ہے. زورین فلپی کہتے ہیں,
دس از جسٹ اے لیبوریٹری آن دی روڈ اینڈ ان 5 years اور سو آئی ایکسپیکٹ ٹو سی سم آف دوز ٹیکنالوجیز.
بس آپ سمجھیں, یہ ایک سڑک پر چلتی لیبوریٹری ہے اور 5-1 سال میں مجھے توقع ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز بڑی کاروں میں بھی استعمال ہونے لگیں گی. فاکس ویگن کی ای گولف کار میں لوگوں نے بہت دلچسپی ظاہر کی. گولف ماڈل کی یہ کار 133 کلومیٹر تک جا سکتی ہے, مگر جنوبی کوریا کی کیا موٹرز کی سول ای وی 160 کلومیٹر تک سفر کر سکتی ہے. اس سال واشنگٹن کے آٹو شو سے اندازہ ہوا کہ ایسے میں جب ہم 21ویں صدی میں آگے بڑھ رہے ہیں, عام تاثر یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی بڑی بڑی گاڑیوں کی نسبت چھوٹی اور کم قیمت کاروں میں استعمال کی جا رہی ہے تاکہ عام لوگ انہیں خرید سکیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھی سعدیہ اسد. اپنی میزبان یورپ اور مغل کو اجازت دیجیے, لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ان خبروں کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ہمارا پتہ ہے وائس آف امریکہ, پی او باکس 1353 اسلام آباد. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.